اسلام علیکم ناظرین، اگر آپ شمالی وزیرستان کراس کر کے افغانستان کی طرف جانا چاہیں صوبہ خوست کے اندر، تو باب وزیرستان آپ کو کراس کرنا پڑتا ہے اور غلام خان آخری پوسٹ ہے، وہ پوسٹ ہم نے کراس کی باب وزیرستان سے ہوتے ہوئے اس وقت ہم غلام خان کے ایریے میں موجود ہیں۔ افغانستان کی چیک پوسٹ اور ایریاز آپ کو میرے عقب میں نظر آ رہے ہوں گے، ترخوبی کی یہ چیک پوسٹ ہیں۔ یہ جو ایریا ہے اس کی بہت ساری تاریخی مثالیں ہیں جس کی وجہ سے مشہور ہے، لیکن ایک حوالہ جو دیا جاتا ہے وہ یہ کہ سوویت یونین نے جب افغانستان کو آکوپائی کیا تو اس دوران اس جگہ پر آ کر انہوں نے بمبارڈمنٹ کی جس میں گربز قبائل کے 150 کے قریب لوگ شہید ہوئے، شدید جانی نقصان ہوا، اور اسی جنگ کے اندر اسلحہ استعمال جو کیا گیا تھا اس کے بعد اس کو یہاں پر اکٹھا کیا گیا اور پرانے آرمز ڈپو کے اندر دھماکہ ہوا اور اس کے اندر اسی قبائل کے بہت سارے لوگوں کا نقصان بھی ہوا۔ یہ جو قبیلہ یہاں پر موجود ہے اس کے مسائل بہت سے ہیں، کچھ ہم بعد میں تفصیل سے بیان کریں گے۔ مثلا ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ اس قبیلے کا ایک بھائی اس سائڈ پہ ہے اور دوسرا بھائی اس سائڈ پہ ہے، مسجد ادھر بنی ہوئی ہے جہاں پہ جا کے نماز پڑھنی ہے، لیکن ڈیورنڈ لائن کے اس پار یہ قبیلہ موجود ہے، تو اس قسم کے بہت سارے مسائل ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب بل کلنٹن کے دور کے اندر کروز مسائل داغے گئے تھے، وہ بھی علاقہ یہاں سے تقریباً 15 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے، یاور کیمپ کے نام سے وہ یاد کیا جاتا ہے، اس اٹیک کے نتیجے میں جو اثرات تھے وہ آپ کے سامنے ہیں۔ کہا گیا تھا کہ اسامہ بن لادن شاید وہاں پر موجود ہیں، لیکن اس کا نتیجہ نکلا نہیں، لیکن جانی نقصان کافی ہوا۔ تو یہ تاریخی اہمیت کا ایریا ہے جہاں پر میں اس وقت موجود ہوں۔ ہم شمالی وزیرستان کے حالات آپ کے سامنے لے کے آئے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے شمالی وزیرستان کی جغرافیائی حقیقت آپ کے سامنے بیان کریں اور آپ کو یہ دکھائیں کہ یہ علاقہ جغرافیے کی حوالے سے اتنا اہم کیوں ہے۔ شمالی وزیرستان ویسے تو پشاور سے چند گھنٹے کے فاصلے پر ہے، مگر جغرافیائی حالات کی وجہ سے سالوں کی مسافت پر واقع ہے۔ ایک لکھنے والے نے اس ایجنسی کی زمینی خصوصیات کو بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ ایک ایسا قلعہ ہے جس کو فطرت نے اپنے لیے بنایا ہے، اس کی حفاظت وہ پہاڑ کرتے ہیں جو دیواروں کی طرح اس کے ارد گرد پھیلے ہوئے ہیں۔ ایف آر پشاور کے راستے سے کوہاٹ ٹنل کو عبور کر کے بنو میں سے ہوتے ہوئے آپ بقا خیل کے علاقے میں داخل ہو جاتے ہیں، یہ علاقہ ایف آر بنو بھی کہلاتا ہے۔ کسی بھی باہر سے آنے والے کے لیے یہاں پر کسی وقت بھی غیر یقینی صورتحال کا سامنا ہو سکتا ہے۔ یہ علاقہ شمالی وزیرستان کی ڈیوڑی کی طرح ہے، یہاں سے شمالی وزیرستان کی ایجنسی ایک گھنٹے کی مشکل مسافت پر ہے۔ شمالی وزیرستان ٹل روڈ کے ذریعے ہنگو کے ساتھ منسلک ہے، یہاں سے اورکزئی ایجنسی اور زیریں کرم ایجنسی جانا بھی بہت آسان ہے۔ اس کی دوسری جانب جنوبی وزیرستان واقع ہے جہاں رزمک کا علاقہ پار کر کے داخل ہوا جا سکتا ہے۔ افغانستان کے اہم ترین صوبوں کی سرحدیں شمالی وزیرستان سے ملتی ہیں، خوست کے علاقوں میں اس ایجنسی کے ذریعے آسانی سے آیا اور جایا جا سکتا ہے۔ چونکہ افغانستان کے ان صوبوں میں طالبان کے حملے عروج پر ہیں، اس وجہ سے شمالی وزیرستان کا علاقہ بھی امریکہ کی طرف سے ہونے والی ممکنہ چڑھائی کی زد میں ہے۔ شمالی وزیرستان کی جنوبی وزیرستان سے جڑی ہوئی سرحدیں اس ایجنسی کو صوبہ بلوچستان اور صوبہ سرحد کا محور و مرکز بنائے رکھتی ہیں۔ رزمک میں سے ہوتے ہوئے جنوبی وزیرستان اور پھر وہاں سے یوب بلوچستان میں داخل ہو جانا انتہائی سہل ہے۔ بلوچستان سے سندھ تک کے راستے بآسانی طے کیے جا سکتے ہیں۔ ان خصوصیات کی وجہ سے وزیرستان کا درویش خیل کے وزیر دو بڑے ناموں سے پہچانے جاتے ہیں، عثمان زئی اور احمد زئی۔ یہ دونوں قبیلے مزید کئی حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ شمالی وزیرستان کے اندر عثمان زئی کا قبیلہ غالب ہے، اس سے منسلک دوسرے قبیلے بھی ہیں، ان کی اہم ذیلی شاخوں میں ابراہیم خیل، ولی خیل اور محمود خیل ہیں۔ عثمان زئی قبیلے کا ایک اور بڑا قبیلہ داوڑ ہے، داوڑ ٹوچی دریا کی وادی میں آباد ہیں، اس کے علاوہ اس دریا کے آر پار بھی رہتے ہیں۔ دریا کے پاس رہنے کے باعث داوڑ قبائل کھیتی باڑی کے پیشے سے منسلک ہیں، داوڑ قبیلے کی درجنوں ذیلی شاخیں ہیں۔ شمالی وزیرستان کی تاریخ داوڑ اور وزیری قبائل کے درمیان لڑائی جھگڑے سے رقم ہوئی ہے. برطانوی مورخین کے مطابق 1894 میں اس علاقے کے داوڑوں نے درویش خیل وزیروں کے حملوں سے تنگ آ کر تاج برطانیہ کو اس علاقے میں باقاعدہ آنے کی درخواست کی. اس درخواست کے نتیجے میں داوڑ کا علاقہ برطانیہ کے براہ راست اختیار میں لے لیا گیا. وزیری علاقے صرف سیاسی بندوبست کے ذریعے چلائے جاتے رہے. ان دو بڑے قبائل کے علاوہ دوسرے قبائل سیاسی اور انتظامی طور پر اس علاقے میں غیر معروف ہیں. دونوں قبائل کے درمیان تاریخی تنازع ابھی بھی دوریوں کا باعث ہے. وزیری داوڑوں کو زیادہ گھاس نہیں ڈالتے. دوسری طرف داوڑ خود کو مکمل طور پر آزاد منش گردانتے ہیں اور اپنے قبیلے کی خصوصیات پر ناز کرتے ہیں. ایک باقاعدہ ایجنسی کی حیثیت سے شمالی وزیرستان کے خدخال آپ کو بنتے ہوئے نظر آتے ہیں 1893-94 کے اندر، جب برطانوی راج کے دنوں میں افغانستان کے اندر جو معاملات سدھار رہے تھے ان کے دوران ایک ٹریٹی ہوئی اور باقاعدہ شمالی وزیرستان کی جو باؤنڈریز ہیں ان کو ڈٹرمن کیا گیا. تاریخ جانا بہت ضروری ہے، صرف اس وجہ سے نہیں کہ یہاں پر جو قبائل آباد ہیں ان کی مشکلات کیا ہیں، آج کل کے معاملات کیا ہیں، بلکہ یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ان قبائل کا رویہ بالخصوص ان پاورز کی طرف کس قسم کا رہا ہے جنہوں نے یہاں پر اپنے قدم جمانے کی کوشش کی ہے. یہاں پر آپ کو تاریخی بہت سارے ایسے حوالے ملیں گے اور برطانوی راج کے دنوں کے حوالے بہت زیادہ ہیں، جس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہاں کے لوگوں نے کس طریقے سے ریزسٹ کیا ان تمام اقدامات کو جو ان کے خلاف اٹھائے گئے، اور یہاں کی جو ثقافت ہے بالخصوص مزاحمتی، اس کے پیچھے بہت سارے تاریخی کردار بھی ہیں جن میں سے چند کے نام بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. دیکھتے ہیں کہ برطانوی راج کے دنوں میں اور اس سے پہلے ان علاقے کے رہائشیوں کی جو خاص طبیعت تھی اس کی بنت کے اندر کون کون سے فیکٹرز کار فرماتے ہیں. شمالی وزیرستان کے قبائل کی مزاحمت اور سرکشی کی داستان بہت طویل ہے. برطانوی دستاویزات اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ مقامی قبائل کو زیر دست لانے کی کوششوں میں تاج برطانیہ کو درویش خیل وزیروں کی طرف سے سب سے زیادہ مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا. ان قبائل کا خاص طریقہ جنگ یلغاروں پر مبنی تھا. 1851 سے لے کر اگلی صدی کے اوائل تک برطانوی راج مقامی وزیروں کے ساتھ لڑائی میں پھنسا رہا. برطانوی منتظمین کا سب سے بڑا درد سر اس علاقے میں سڑکوں کی تعمیر اور اس کے بعد ان سڑکوں کو کھلا رکھنے کی نہ ختم ہونے والی ایک طویل کوشش تھی. اس کے علاوہ یہ علاقے پولیس اور فوج کو مطلوب مفروروں کو پناہ دینے کے لیے بھی مشہور تھے. ہندوستان کے بہت سے علاقوں سے راج کے قوانین کو توڑنے والوں نے اس علاقے کا رخ کیا اور پھر وہ یہیں کے ہو کے رہ گئے. جب بھی برطانوی فوجی قانون کی خلاف ورزی کرنے کا جرمانہ وصول کرنے کے لیے ان علاقوں کا رخ کرتے، یا تو وہ قتل ہو جاتے یا پھر یرغمال بنا لیے جاتے. 1902 میں برطانوی دستے ٹوچی، بنو اور ٹل سے اس علاقے میں داخل ہوئے تو ان کو شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا. پوسٹوں پر حملے ہوئے اور ایک بڑے فساد کے بعد سڑکوں کو کھلا رکھنے پر راضی نامہ ہوا. یہاں کے قبائل نے ہمسائے ایجنسی جنوبی وزیرستان کے محسود قبائل کے ساتھ مل کر برطانوی انتظامیہ کی ناک میں دم کیے رکھا. انہی دونوں قبائل نے نادر خان کی حمایت میں کابل پر لشکر کشی کی اور درانی خاندان کی حکمرانی بحال کی. 1930 اور 1940 کی دہائی میں برطانوی فوج وزیرستان میں ایک بڑی جنگ میں مصروف رہی. مئی 1930 میں مدخل لشکر کے خلاف فضائی حملے بھی کیے گئے. مدخل لشکر نے قصہ خوانی سانحے کے بعد دتہ خیل کی چوکی پر حملہ کیا. ان فضائی حملوں کے نتیجے میں کئی گاؤں تباہ ہو گئے. 1936 میں داوڑوں نے مختلف قبائل پر مشتمل ایک جرگے کی میزبانی کی. اس جرگے نے متفقہ طور پر مرزا علی خان، جو فقیر آف اتپی کے نام سے مشہور ہیں، ان کو اپنا امیر مقرر کیا. فقیر آف اتپی کا تعلق عثمان زئی وزیر کی ذیلی شاخ توری خیل قبیلے سے تھا. فقیر آف اتپی نے ایک ہندو لڑکی کے مسلمان ہونے کے معاملے میں انگریز راج کی مداخلت کے خلاف جہاد کا اعلان کیا. یہ معاملہ اتنا بڑھا کہ برطانوی فوج کو علاقے میں مارشل لا لگانا پڑا. اس کے بعد ایک اور بڑا فوجی آپریشن ہوا جس میں فضائی حملے بھی شامل کیے گئے. فقیر اف اپی نے تاحیات مطلوب ہونے کے باوجود خود کو گرفتار ہونے سے بچائے رکھا. آج کل گروویک کے مقام پر ان کا مزار ہے جہاں پر ہر سال باقاعدہ عرس ہوتا ہے اور فقیر اف اپی کی یاد میں داستان گوئی کی جاتی ہے. اس علاقے کے لوگوں کی مزاحمت کی کمر توڑنے کے لیے انگریزوں نے یہاں پر چھوٹے چھوٹے قلعوں اور ملٹری چیک پوسٹ کا ایک جال بچھا دیا. ان میں سے چند ایک قلعے ابھی بھی موجود ہیں اور آج کل استعمال بھی ہو رہے ہیں. آج کل بھی یہاں پر مختلف مزاحمتی گروہ اپنی کاروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں. تحریک طالبان جوانسال بیت اللہ محسود کی قیادت میں اپنی عسکری سرگرمیوں میں مصروف ہے. بیت اللہ محسود کا تعلق بنیادی طور پر جنوبی وزیرستان کے قبیلے شابی خیل سے ہے. 1999 تک بیت اللہ محسود جمعیت طلبہ اسلام سے وابستگی رکھے ہوئے تھے. آج کل تحریک طالبان کی قیادت کی ذمہ داری سنبھالے ہوئے ہیں. تحریک طالبان کے علاوہ مقامی طالبان تحریک کا بھی باقاعدہ اعلان کیا گیا. مقامی طالبان کی تحریک کے امیر حافظ گل بہادر ہیں. حافظ گل بہادر کا تعلق شمالی وزیرستان کے سرحدی علاقے مداخیل وزیر سے ہے. مقامی طالبان تحریک کو وزیرستان کے جنگجو مفتی صادق کی حمایت اور پشت پناہی حاصل ہے. ہمسایہ ایجنسی جنوبی وزیرستان میں ملا نذیر مقامی طالبان کی تحریک کے نائب امیر کہلائے جاتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ ملا نذیر نے جب بزور بازو غیر ملکی عسکریت پسندوں کو جنوبی وزیرستان سے نکالا تو بیت اللہ محسود نے شمالی وزیرستان میں ان غیر ملکیوں کو مشروط طور پر پناہ دی. یہاں پر موجودہ نیٹورکس کا جہاں تک معاملہ ہے اس کی جڑیں 80 کی دہائی میں جا کے ملتی ہیں. اس وقت میں سعید گئی کے علاقے میں کھڑا ہوں. آپ کو پس منظر میں جو پہاڑ نظر آ رہے ہیں اس کے بالکل پیچھے وہ کیمپس ہیں جو جلال الدین حقانی کسی زمانے میں چلایا کرتے تھے, گلبدین حکمت یار چلایا کرتے تھے, اور وہ کیمپس سوویت یونین کے خلاف جو مزاحمتی تحریک شروع کی گئی اس میں انہوں نے بہت اہم کردار ادا کیا. وہ کیمپس بتایا جا رہا ہے کہ دوبارہ سے ایکٹیو ہیں افغانستان کے اندر. افغانستان کے اندر جو مسائل ہیں وہ بارڈر کی جڑنے کی وجہ سے پاکستان کے اندر آ سکتے ہیں, لیکن اس وقت جو تاریخ ہے ہمیں لگتا یہ ہے کہ خود کو دہرا رہی ہے. وہ جو نیٹ ورکس کسی زمانے میں موجود تھے ان کی ریلیونس اب بڑھتی جا رہی ہے. قبائلی علاقوں کو مینیج کرنے کا ایک خاص نظام ہے. کیا اس علاقے کے اندر وہ نظام موثر طور پر کام کر رہا ہے؟ یہاں پر ایڈمنسٹریٹو ڈویژنز کون کون سی ہیں اور اس ایڈمنسٹریشن کو اگر غیر موثر ہوئے کافی عرصہ گزر گیا تو اس کی وجوہات کیا ہیں؟ ایڈمنسٹریٹولی شمالی وزیرستان کا پروفائل کیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں. شمالی وزیرستان کی ایجنسی کا نظام انتظامی لحاظ سے دوسری ایجنسی سے کچھ زیادہ مختلف نہیں ہے. یہاں بھی کرتا دھرتا پولیٹیکل ایجنٹ ہے. ایجنسی کے نظم و نسق کو چلانے کے لیے اس کو 3 سب ڈویژن میں تقسیم کیا گیا ہے. یہ انتظامی جز میران شاہ, میرعلی اور رزمک پر مشتمل ہیں. ہر ایک سب ڈویژن میں ایک اسسٹنٹ پولیٹیکل ایجنٹ کام کر رہا ہے. ان 3 سب ڈویژنز کے نیچے 11 تحصیلیں ہیں. ان کا نظام چلانے کے لیے پولیٹیکل انتظامیہ کے اہلکار موجود ہیں. ایجنسی کا صدر مقام میران شاہ ہے. اس کے نام کی نسبت تیمور لنگ سے جوڑی جاتی ہے. میران شاہ کندھار اور آذربائیجان کے علاقے کا والی و امیر تھا. تیمور لنگ کا بیٹا ہونے کے ناطے اس علاقے کی باغڈور بھی اس کے ہاتھ میں تھی. وزیرستان میں تقریباً 400,000 کے لگ بھگ لوگ آباد ہیں, مگر یہ اعداد و شمار مشکوک ہیں. اس علاقے میں انفرادی معلومات کا واحد ذریعہ قبائل اور ان کی ذیلی شاخوں کے مشران یا بڑے ہیں. یہ توقع کرنا غیر منطقی ہے کہ مردم شماری کرنے والے ہر گھر میں جا کے گھرانے کے مرد و خواتین سے متعلق مسترد معلومات حاصل کر پائیں گے. شمالی وزیرستان میں تقریباً ہر جگہ چیک پوسٹوں کا جال بچھا ہوا ہے. آج کل یہ چیک پوسٹیں نہ ہونے کے برابر ہیں. یہاں پر شاذ و نادر ہی کسی گاڑی کو روکا جاتا ہے، لیکن افغانستان کے ساتھ تجارت کے لیے گاڑیوں کی نقل و حمل بلا رکاوٹ ہوتی ہے. بسا اوقات یہ تمام کی تمام تجارت کاغذوں پر اندراج کی ضرورت سے مستثنا ہوتی ہے. یہ تمام کاروبار غیر سرکاری کھاتوں میں درج ہوتا ہے. اس سے مستفید ہونے والے کبھی بھی سامنے نہیں آتے. اس غیر رسمی تجارت کا حجم رسمی تجارت سے کہیں زیادہ ہے، مگر کوئی بھی یہ بتانے سے قاصر ہے کہ اصل میں کس پیمانے پر اشیاء تجارت افغانستان سے لائی اور پاکستان سے لے جائی جاتی ہیں. عام سا مشاہدہ اس حقیقت کو ظاہر کر دیتا ہے کہ اس تجارت سے ملک کو فائدہ ہو یا نہ ہو، مگر چیک پوسٹوں پر کام کرنے والے عملے کی چاندی ہے. یہاں پر لوگ زندگی کس طرح گزارتے ہیں، ان کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں. یہاں پر اگر کسی جگہ پر آپ کو ڈیولپمنٹ نظر آتی ہے تو کس قسم کی ڈیولپمنٹ ہے. یہاں پر غربت کتنی زیادہ ہے، یہاں پر بنیادی سہولیات میسر ہیں یا نہیں ہیں. پچھلے چند سال کے واقعات نے یہاں پر عام زندگیوں کو کس طریقے سے متاثر کیا ہے، اس کے شواہد آپ کو جگہ جگہ پر نظر آتے ہیں. اگرچہ شمالی وزیرستان کے بازار آباد ہیں اور یہاں پر گہما گہمی بھی نظر آتی ہے، لیکن گزشتہ چند برسوں میں اس علاقے کے رہائشیوں کی حالت بہتر ہونے کے بجائے ابتری کی طرف مائل ہے. اگرچہ یہاں پر شہری زندگی کی بنیادی سہولیات نظر آتی ہیں، مگر ان سے مستفید ہونے کے مواقع بہت کم ہیں. رزمک کے مقام پر کیڈٹ کالج کی موجودگی اس علاقے کی اہمیت کو تو اجاگر کرتی ہے، مگر کیڈٹ کالج کی خوبصورتی اس علاقے کی ترقی کا پیمانہ نہیں ہے. یہاں پر صحت کی سہولیات انتہائی ناگفتہ بے ہیں. بازاروں میں مریض ڈاکٹروں کے کلینک ڈھونڈتے پھرتے ہیں. پانی کی ترسیل کا بندوبست نہ ہونے کے برابر ہے. کچی بستیوں کا لامتناہی سلسلہ اپنی تمام تر غربت کے ساتھ ہر طرف پھیلا ہوا ہے. گزشتہ سالوں میں ہونے والے آپریشنز نے میرعلی اور میرام شاہ میں سڑکوں، پلوں، نکاسی آب کے نظام اور دوسری سہولیات کو کافی نقصان پہنچایا. اگرچہ وادی شوال میں دنیا بھر سے منفرد سنوبر کے جنگلات پائے جاتے ہیں، مگر یہ خصوصیت اس علاقے کے رہائشیوں کے لیے اتنی خاص مفید ثابت نہیں ہو سکی ہے. ایک باقاعدہ دریا کے ہونے کے باوجود یہاں پر ریتلی وسعتیں ترقیاتی منصوبوں کا منہ چڑھاتی ہیں. امن و امان کی بگڑتی ہوئی صورتحال نے لوگوں کا جینا دوبھر کر رکھا ہے. رات کو باہر نکلنا جان کھونے کے مترادف ہے. انتظامی امور پر معمور اہلکار پر خطر سفر طے کر کر دفاتر جانے کے بجائے گھروں پر رہنا مناسب خیال کرتے ہیں. انتظامیہ عملی طور پر غیر مؤثر ہے اور نظام ٹھپ. ناظرین، میں شمالی وزیرستان میں غلام خان کی پوسٹ کے اس طرف کھڑا ہوں. باب وزیرستان کو کراس کر کے ہم یہاں پر آئے ہیں، اور اگر میں یہاں سے چاہوں تو پیدل چل کے، اگر مجھ میں ہمت ہے، یا گاڑی کے اوپر بیٹھ کے افغانستان کے صوبے خوست میں میں جا سکتا ہوں، لیکن ہم خوست نہیں جائیں گے. یہاں سے آپ کو ہم لیے چلیں گے جنوبی وزیرستان کی طرف، جس کا پروفائل جانے بغیر وزیرستان کے علاقے کی اہمیت کو ہم سمجھ نہیں سکتے. بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو جنوبی وزیرستان کے معاملات آپ کے سامنے رکھ رہے ہوں گے. وہاں پر کون سے قبائل آباد ہیں، اس کے جغرافیے کی اہمیت کیا ہے، وہاں پر جس قسم کے گروپس کام کر رہے ہیں ان کا جہاد کا تصور کیا ہے، پاکستان کے ساتھ تعلقات ان کے کس قسم کے ہیں، افغانستان کے اندر جو معاملات اس وقت آپ کو گڑبڑ ہوتے نظر آ رہے ہیں اس کے اوپر ان کا رویہ کیا ہو سکتا ہے، اس علاقے میں مستقبل میں جو واقعات رونما ہو سکتے ہیں اس کے اندر وزیرستان کی دونوں ایجنسیز کا بہت اہم کردار ہے. تو بریک کے بعد ہم آپ کو لیے چلیں گے جنوبی وزیرستان. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. اس وقت ہم بات کریں گے ساؤتھ وزیرستان کی. رقبے کے اعتبار سے 7 ٹرائبل ایجنسیز میں سے سب سے بڑی ایجنسی، آئی سیف اور نیٹو کی افواج کی ملٹری اسٹریٹجی کا مرکز، اور پاکستان کے اندر جو حالات بن رہے ہیں اس حوالے سے بھی یہ ایجنسی انتہائی اہم ہے. یہ طالبان پاکستان کا مرکز بھی ہے اور کا مسکن بھی. ہم آپ کو یہ بتاتے چلے کہ یہ ایجنسی دوسری ایجنسی سے بہت حوالوں سے مختلف ہے. اگر آپ اس کی ایریل اپروچ ہی دیکھیں تو وہ آپ کو بتاتی ہے کہ یہاں پر بلند پہاڑ ہیں، نہ صرف بلند پہاڑ ہیں بلکہ بنجر پہاڑ ہیں اور ایرڈ علاقہ ہے. ان علاقوں کے اوپر اگر آپ جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ شاید یہاں پر رہنے والے جو ہیں وہ دنیا سے مکمل طور پر قطع تعلق کر کے بیٹھے ہیں, کیونکہ یہاں پر کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں ہے, رستے انتہائی دشوار گزار ہیں اور ان رستوں سے کہیں زیادہ مشکل ہیں جو دوسری قبائلی ایجنسیز کے اندر موجود ہیں. جنوبی وزیرستان رقبے کے اعتبار سے 7 قبائلی ایجنسیوں میں سے سب سے بڑی ایجنسی ہے. اس کی جغرافیائی وجہ شہرت آسمان کو چھوتے ہوئے بلند و بالا پہاڑی سلسلے ہیں. ان سلسلوں کو دیکھ کر اس خطہ زمین کے بارے میں ایک مشہور کہاوت یاد آتی ہے. کہا جاتا ہے کہ دنیا بنانے کے بعد خداوند تعالیٰ کے پاس بہت سے پتھر بچ گئے تھے, اس نے یہ تمام کے تمام پتھر اس علاقے کو بخش دیے. آسمان سے اس تحفہ سنگ کے نظارے ہی کچھ اور ہیں. دوسری ایجنسیوں کی نسبت جنوبی وزیرستان کے خدفال کو اس قسم کے سفر کے بغیر سمجھا نہیں جا سکتا, جہاں کے پہاڑ پتھریلے اور سبزے سے آری ہیں. ان میں سے چند ایک کی چوٹیاں 11,600 میٹر کی بلندی تک جا پہنچتی ہیں. چونکہ تمام رقبہ ہی ان پہاڑی سلسلوں کی مرہون منت نظر آتا ہے, لہذا بعض اوقات تحت نگاہ ٹیلوں اور چھوٹی چھوٹی چوٹیوں کی دیواریں زمین کو ڈھانپے ہوئے نظر آتی ہیں. اس ایجنسی کا بہت بڑا حصہ یہاں کے قدیم ترین باسیوں کے قدموں سے بھی آشنا نہیں ہے. یہاں کے بعض علاقوں نے صدیوں سے کسی مسافر کو خوش آمدید نہیں کہا. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس علاقے میں انتظامی امور کو چلانے والے اداروں کی اصل حیثیت کیا ہے. محض چند سو کارندوں کے ساتھ اس علاقے کو کسی بھی منظم نظام کے زیر دست کرنا ایک احمق کے خواب سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتا. ان پہاڑوں کو دیکھ کر یہ بھی اندازہ لگانا آسان ہے کہ یہاں پر نقل و حرکت پر نظر رکھنا کتنا مشکل ہے, اب بالخصوص جب آپ اس علاقے کے رہائشی لوگوں اور یہاں کے ماحول اور یہاں کی ثقافت سے بالکل ناآشنا ہوں. آسمان سے تو یقیناً یہ ایجنسی مشکل لگتی ہی ہے, لیکن اگر آپ زمین پر آئیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کی مشکلات کی ایک وجہ اس کا جغرافیہ بھی ہے. جغرافیائی اعتبار سے 7 ٹرائبل ایجنسیز میں سے اہم ترین ایجنسیز میں سے ایک ہے. وزیرستان کے اندر اس وقت جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اس ایجنسی کے جغرافیے سے منسلک ہے. تو دیکھتے ہیں کہ میپ کے اوپر اس ایجنسی کی اہمیت کیا ہے. اسلام آباد سے ہیلی کاپٹر کے ذریعے جنوبی وزیرستان کا راستہ تقریباً 2 گھنٹے کے لگ بھگ ہے. اس علاقے میں آپ ڈیرہ اسماعیل خان, ٹانک اور ایف آر لکی مروت کے رستے داخل ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ شمالی وزیرستان سے رزمک کے راستے آپ یہاں پر پہنچ سکتے ہیں. دوسری طرف براستہ بلوچستان یوب سے ہوتے ہوئے بھی آپ یہاں پر آ سکتے ہیں. جنوبی وزیرستان کو جانے والی یہ تمام سڑکیں سنگلاخ چٹانوں, گھاٹیوں, کھائیوں اور بارش کے پانی سے بننے والے نالوں کی ایک حیرت انگیز جال کی صورت میں نظر آتی ہیں. یہ تمام راستے اس ایجنسی کے محل وقوع کی اہمیت کا محض ایک عکس ہے. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہاں پر ہونے والے واقعات کیوں قومی اہمیت کے حامل ہیں اور کیوں یہاں پر ہونے والے واقعات یا یہاں کے مسائل یا یہاں کی مصیبتیں ملک بھر میں آسانی سے پھیل سکتی ہیں. اگر آپ محل وقوع کے خد و خال کا بغور جائزہ لیں تو یہ واضح ہوگا کہ نہ صرف یہ ایجنسی 3 اطراف سے پاکستان کے باقی علاقوں کے ساتھ سانجی سرحدیں رکھے ہوئے ہے, بلکہ یہ زمینی اشتراک وسیع و عریض ہے. ہر جانب ایک ایک نہیں, دو دو نہیں, بلکہ درجنوں چھوٹے بڑے راستے موجود ہیں. اگر مقامی لوگوں کی مدد شامل حال ہو تو آپ بڑی آسانی سے ہر طرف جا سکتے ہیں. یہاں پر آپ کو درجنوں ایسے کارندے ملیں گے جو تھوڑے سے پیسوں کے عوض آپ کو کسی بھی چیک پوسٹ کو پار کروانے کا وعدہ کرتے ہیں اور اصل میں وعدہ نبھاتے بھی ہیں. یہاں پر قبائل کس قسم کے آباد ہیں, ان قبائل کے تعلقات آپس میں کیا ہیں, یہ انتہائی اہم سوال ہے. اہم صرف اس حوالے سے نہیں ہے کہ ہمیں قبائل کی تاریخ جاننی ہے, اہم اس حوالے سے بھی ہے کہ ان قبائل کے آپس کے تعلقات نہ صرف ڈیورن لائن کے اس پار جو معاملات ہیں ان کے اوپر اثر انداز ہوں گے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اندر جو طالبان کی ایکٹیویٹیز ہیں اس کے اوپر بھی ان قبائل کے آپس کے تعلقات بہت گہرے اثر چھوڑ سکتے ہیں. تو ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ یہاں پر کون سے قبائل آباد ہیں, یہاں کی تاریخ کیا ہے اور ان قبائل کے آپس میں تعلقات کس قسم کے ہیں. اس ایجنسی میں دو قبائل آباد ہیں، احمد زئی وزیر اور محسود. اگرچہ دونوں قبائل کی تاریخ علیحدہ ہے مگر ان کا شجرا وزیر قبیلے سے ہی منسلک ہے. آج کل آپ کو ان میں ظاہراً کوئی قدر مشترک نظر نہیں آئے گی. ان کے آپس کے جھگڑے ایک طویل قبائلی جنگ کی کیفیت اختیار کر چکے ہیں. احمد زئی وزیر وزیرستان کی افغانستان کے ساتھ سرحدوں پر موجود ہیں. جس طرح کے نقشے سے واضح ہے، وزیر قبائل عملی طور پر محسود قبیلے کو گھیرے میں لیے ہوئے ہیں. محسود قبائل کی عام طرف کے تمام راستے وزیر یا دوسرے قبائل کے علاقوں سے گزر کر جاتے ہیں. محسود قبائل کی تین ذیلی شاخیں ہیں، شابی خیل، علی زئے اور منزئے. وزیر اور محسود قبائل کے رسم و رواج میں بھی تھوڑا سا فرق ہے. وزیر قبائل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے یہاں انتقام کا سلسلہ دوسرے قبائل سے مختلف ہے. وزیر کے یہاں بدلے کا تصور اصل مجرم تک ہی محدود ہے. اصل مجرم کے خاتمے کے بعد دشمنی کو مزید آگے نہیں بڑھایا جاتا. اس روایت کی وجہ سے وزیر قبائل میں دشمنی کے سلسلے لامتنا ہی نہیں ہیں اور بہت سے معاملات انفرادی طور پر حل کر لیے جاتے ہیں. اس خصوصیت کی بنا پر وزیر قبائل کو مقابلتاً پرامن قبائل کہا جاتا ہے. محسود قبیلے کا طریقہ ذرا مختلف ہے. بدلے کو مذہبی ذمہ داری کی طرح پورا کیا جاتا ہے. بدلے کے مقصد کے حصول کے لیے جنگ و جدل سے بھی نہیں کترایا جاتا. محسود قبائل کی جنگجوانہ خصوصیات کی وجہ سے ان کو برطانوی دور میں خاص اہمیت دی جاتی تھی. ان کے خلاف عسکری قوت کے استعمال کے خصوصی طریقہ کار کی وضاحت کی گئی تھی. اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو تاریخ ایسے حوالوں سے بھری پڑی ہے کہ جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہاں پر مزاحمت کی ایک بہت بڑی اور لمبی اور طویل داستان ہے. اس داستان کے اہم ترین چیپٹرز برطانوی راج کے دنوں میں لکھے گئے. برطانوی راج کو چند ایک ٹریول ایجنسیز میں سے سب سے زیادہ جو مسائل کا سامنا کرنا پڑا، وزیرستان کی ایجنسی اس کے اندر ایک ہے. ساؤتھ وزیرستان کے اندر چھوٹی یا بڑی درجنوں ملٹری ایکسپیڈیشنز بھیجیں گی. یہاں پر آپ کو ہر طرف بڑے بڑے قلعے بھی نظر آئیں گے، بڑی بڑی آپ کو چیک پوسٹیں بھی نظر آئیں گی، اور وہ تمام ایریاز ہیں جہاں سے برطانوی راج نے ان قبائل کے اوپر لشکر کشی بھی کی، فوج کشی بھی کی، اور جواباً ان کو شدید قسم کی مزاحمت کا بھی سامنا کرنا پڑا. یہ تاریخ جاننا بہت ضروری ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ اس وقت وزیرستان کی ایجنسی میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اتنا کمپلیکیٹڈ اور اتنا کمپلیکس کیوں ہے. صوبہ سرحد کے امپیریل گزٹ میں محسود قبائل کے بارے میں کچھ یہ عبارت درج ہے: نوٹوریس ایز دا بولڈسٹ آف رابرز، دے آر موسٹ وردیلی ایڈمائرڈ فار دا کریج دیٹ دے شو ان اٹیک اینڈ ان ہینڈ ٹو ہینڈ فائٹنگ ود دا سورڈ. مگر یہ کلمات برطانوی راج کے خلاف مزاحمت کی ایک عمومی تاریخ ہے. اس علاقے میں سلطنت برطانیہ کے خلاف حملوں کا آغاز 1860 سے ہوا. محسود قبائل نے ڈیرہ اسماعیل خان اور ٹانک کے علاقوں میں باقاعدہ گروہ جمع کیے اور ایک سے زائد مرتبہ گھیراؤ اور جلاؤ کی پالیسی سے اپنے غصے اور غضب کا اظہار کیا. انگریز نے اگرچہ یہاں پر معاہدے بھی کیے مگر ان معاہدوں کی پاسداری اور ان پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کا کوئی لایا عمل دیر پا ثابت نہ ہو سکا. اگرچہ درویش خیل قبائل نے وانا میں برطانوی راج کے قدم جمانے پر اعتراض نہیں کیا مگر اس کے باوجود آنے والے کئی برسوں تک یہاں کے حالات بے قابو رہے. وانا جنوبی وزیرستان کا صدر مقام ہے. جنوبی وزیرستان کی مزاحمتی تحریک میں محی الدین یا ملا پوندہ کا نام بار بار سننے کو ملتا ہے. محسود قبائل کی ذیلی شاخ سے تعلق رکھنے والے ملا پوندہ نے خود کو بادشاہ طالبان کا نام دیا. لارڈ کرزن نے ان کو فرسٹ ریٹ اسکاؤنڈرل کا نام دیا. ملا پوندہ نے نہ صرف برطانوی افواج کے خلاف حملے کیے بلکہ افغانستان سے مسلسل امداد حاصل کر کے اپنے علاقے کو دارالاسلام بنانے کی کوشش بھی کی. اگرچہ ملا پوندہ کا نام برطانوی راج کے شدید ترین مخالفین کے فہرست میں اولین درجے پر ہے مگر چند ایک برطانوی دستاویزات میں یہ بھی درج ہے کہ وہ ایک زمانے میں انگریز کے خزانے سے 100 روپے ماہانہ بھی وصول کرتے رہے. جب دنیا اس بات کو دہراتی ہے اور بار بار کہتی ہے کہ وزیرستان کے علاقے شمالی وزیرستان یا جنوبی وزیرستان جس کی ہم اس وقت بات کر رہے ہیں وہ طالبان کی ایکٹیویٹیز کا مرکز بن گئے ہیں, تو وہ یہ بات بھی بار بار دہراتے ہیں کہ یہاں پر فارنرز موجود ہیں جو مختلف قبائل ہیں اور ان کے اوپر مبنی جو مختلف گروہ ہیں ان کے آپس کے تعلقات ان فارنرز کی وجہ سے بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں, اور جو قتل و غارت گری ہوئی پچھلے چند سالوں کے اندر ان ایریاز کے اندر اس کے درمیان میں جو سینٹرل نقطہ تھا, جو پوائنٹ آف فوکس تھا, وہ یہی تھا کہ فارنرز کا رول کیا ہونا چاہیے, ان کی ایکٹیویٹیز کو کس طریقے سے ماڈریٹ کیا جائے اور ان کو کنٹرول کس طریقے سے کیا جائے. تو یہاں پر کون کون سے گروپس ہیں, ان کے ڈکلیئرڈ ایجنڈاز کیا ہیں, کون سا گروپ کس طرف مائل ہے, کس گروپ کی توجہ پاکستان کی سیٹل ڈسٹرکٹس کی طرف ہے, کس گروپ کی توجہ بارڈر کے اس پار جو ایکٹیویٹیز ہیں اس کی طرف ہے. اس وقت ہمیں لگتا یوں ہے کہ تمام گروپس جو ہیں وہ اکٹھے ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں, اگرچہ ان کے اندر بہت بڑے قبائلی اور نظریاتی اختلافات بھی ہیں اور فارنرز کا معاملہ بھی اٹکا ہوا ہے, لیکن اکٹھے ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں صرف ایک ایجنڈے کے اوپر کہ اگر امریکہ کی طرف سے اس ایریا کے اندر ملٹری ایکٹیویٹیز بڑھیں تو اس سے کس طریقے سے نپٹا جائے. لیکن ان گروپس کے بارے میں جاننا انتہائی اہم ہے, کیونکہ اس کے بغیر ہم کم از کم جنوبی وزیرستان اور شمالی وزیرستان کے جو حالات ہیں ان کو صحیح طریقے سے نہیں جان سکتے. جنوبی وزیرستان میں 9/11 کے بعد ہونے والے واقعات کو شمالی وزیرستان کے علاقے سے علیحدہ کر کے بیان نہیں کیا جا سکتا. 11 ستمبر کے بعد جب امریکہ نے افغانستان پر حملہ کیا تو طالبان اور القاعدہ نے پاکستان کے قبائلی علاقوں میں پناہ حاصل کی. جولائی 2002 میں پاکستان نے تاریخ میں پہلی مرتبہ اپنی افواج خیبر ایجنسی کی وادی تیرا میں بھجوائی. اس کے بعد شمالی وزیرستان کی وادی شمال میں بھی افواج داخل ہوئی. دسمبر 2003 میں جنرل پرویز مشرف پر قاتلانہ حملے کو وجہ بنا کر وزیرستان میں طاقت کا باقاعدہ استعمال کیا گیا. اسی دوران کچھ ایسی رپورٹس بھی آئیں جنہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ ان علاقوں میں ڈاکٹر ایمن الزواہری بھی آتے جاتے رہتے ہیں. مارچ 2004 میں وانا اور جنوبی وزیرستان کے دوسرے علاقوں میں آپریشن کا باقاعدہ آغاز ہوا. وزیر قبائل نے نیک محمد وزیر کی قیادت میں مزاحمت کا آغاز کیا. اپریل 2004 میں حکومت نے نیک محمد کے ساتھ امن معاہدہ کر لیا. اس کے بعد نیک محمد کو میزائل کے ذریعے قتل کر دیا گیا. اس کے نتیجے میں اس وادی میں تشدد کی تحریک کا آغاز ہوا. محسود قبائل کے عبداللہ محسود اور بیت اللہ محسود نے اس تحریک کو آگے بڑھایا. جنوبی وزیرستان میں مسلسل لڑائی کے بعد فروری 2005 میں حکومت نے ایک مرتبہ پھر بیت اللہ محسود کے ساتھ سرروغا کے مقام پر امن معاہدہ کر لیا. عبداللہ محسود اور باقی طالبان ان معاملات پر خاموش رہے. اسی دوران عبداللہ محسود اپنے 700 حملہ آوروں کے ساتھ افغانستان چلے گئے. جنوبی وزیرستان میں امن قائم کرنے کے بعد فوج شمالی وزیرستان کے علاقے میں چلی گئی. ایک طویل جنگ کے بعد حکومت نے ستمبر 2006 میں شمالی وزیرستان میں بھی ایک اور معاہدہ کیا. کہا جاتا ہے کہ اس علاقے میں ازبک, بالخصوص ازبک اسلامی تحریک کے سربراہ قاری طاہر یلدشوف بھی موجود ہیں. بعض اطلاعات یہ بھی ہیں کہ یہاں پر دوسرے غیر ملکی بھی موجود ہیں. عبداللہ محسود کی ہلاکت کے بعد بیت اللہ محسود اس علاقے کے اندر بہت تگڑے مقامی کمانڈر کی صورت میں سامنے آئے ہیں. امریکہ کا کہنا ہے کہ یہاں پر القاعدہ کی تمام بڑی شخصیات موجود ہیں. ان کی نظر آج کل بالخصوص جلال الدین حقانی کے نیٹورک پر ہے. جلال الدین حقانی کا نیٹورک ان کے بیٹے سراج الدین حقانی چلا رہے ہیں. اس پروگرام کے اندر ہم نے ناظرین آپ کو وزیرستان کے علاقے کی ایک جھلک دکھائی. شمالی وزیرستان اور جنوبی وزیرستان دو ایجنسیز کو اگر آپ ملائیں تو قبائلی بیلٹ کے اندر جو 7 ایجنسیز ہیں یہ اس کے جنوب میں واقع ہیں اور انتہائی اہم ہیں کیونکہ ان کا جغرافیہ بھی اہم ہے, ان کی تاریخ بھی اہم ہے, ان کے موجودہ حالات بھی بہت زیادہ سینٹرل ہیں. سینٹرل ناٹ جسٹ ٹو پاکستان بٹ سینٹرل ٹو واٹس ہیپننگ اکراس دی ڈیورنڈ لائن ایز ویل. یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ ان ایجنسیز کے اندر اس وقت بہت بڑی تبدیلی آ رہی ہے. ایک تبدیلی تو یہ ہے کہ جو پولیٹیکل ایجنٹ کے ذریعے جو ریٹ آف دا اسٹیٹ اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی جاتی رہی ہے, اب وہ معاملہ آپ سمجھیں مکمل طور پر ختم ہو گیا ہے. ان ایجنسیز کے اندر اگر آپ جائیں تو پولیٹیکل ایجنٹ جو ہے وہ حامد کارزائی کی طرح ہو کے رہ گئے ہیں. اگر حامد کارزائی کابل کے اپنے پیلس سے باہر نہیں نکل سکتے تو پولیٹیکل ایجنٹ بھی اپنے ایریا میں سے باہر نہیں نکلتے. اور مثلا شمالی وزیرستان میں جب میں تھا تو وہاں پر لوگوں نے یہ بات کی کہ پولیٹیکل ایجنٹ صاحب تو میرام شاہ کے بازار کے اندر بھی نہیں جا سکتے, اور ہمیں وہ کہہ رہے تھے کہ آپ جن ایریاز کے اندر گئے ہیں وہاں پر شاید پولیٹیکل ایجنٹ صاحب اگلے 10 مہینے بھی نہ جا سکے. تو پولیٹیکل ایجنٹ عملی طور پر مفلوج ہو چکا ہے, لیکن متبادل نظام ابھی تک ان پلیس نہیں ہے. جو سڑکیں ہیں وہ عملی طور پر طالبان کے قبضے میں ہیں, وہاں پر پیٹرولنگ بھی طالبان کرتے ہیں. بعض ایجنسیز کے اندر ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جو ریاستی فنکشنز ہیں جس میں جھگڑوں کا تصفیہ ہے, جس میں لوگوں کو تحفظ فراہم کرنے کی ذمہ داری ہے, وہ بھی طالبان نے عملی طور پر سنبھال لی ہے. بارڈر پار سے جو اٹیکس ہیں وہ اس کی تاریخ آپ کے سامنے ہے, اور مستقبل میں وہ تیز ہونے کی نوید بھی دے رہے ہیں. جن ایریاز میں ہم کھڑے ہیں وہاں پر مسلسل ڈرون جو ہیں وہ سرکل کرتے رہتے ہیں اور پکچرز ٹرانسمٹ کرتے رہتے ہیں. عموماً ڈرون صبح فجر کے وقت آتے ہیں یا دوپہر کو 3 بجے کے بعد یہ ایکٹیویٹیز آتی ہیں. تو جب ڈرونز موو کرتے ہیں تو وہ پکچرز ٹرانسمٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو مورچے بھی بن رہے ہیں بارڈرز کے اوپر, تیاری بھی مکمل ہے طالبان کی طرف سے, باقاعدہ سٹریم لائن ہو رہی ہے اسٹریٹجی. یہ وہ حالات ہیں جن کے اندر ہم نے ان ایجنسیز کو دیکھنا ہے. تو صرف یہ کہہ دینا کہ ان ایجنسیز کے اندر ریٹ آف دا اسٹیٹ اسٹیبلش کی جائے اور اسٹیٹ کے ساتھ ان کو انگیج کیا جائے, اس وقت کم از کم ہمیں بہت مشکل نظر آتا ہے, کیونکہ کوئی پلان کسی کے ذہن میں نہیں ہے. ڈیولپمنٹ کی جو حالت ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. ہم اس پروگرام کے توسط ہی آپ کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ان ایجنسیز کو ہم نے عملی طور پر پاکستان کا حصہ بنانے کی کوئی کوشش نہیں کی, اور جو کمزور سا نظام پہلے موجود تھا اب وہ کولیپس کر چکا ہے. یہ ہمارے لیے نہ صرف ایک انتظامی چیلنج ہے بلکہ ایک قومی چیلنج بھی ہے کہ ان ایجنسیز کو انٹیگریٹ کس طریقے سے کیا جائے. ہماری طرف سے آج صرف یہی کچھ. طلعت حسین کو اجازت دیجیے وزیرستان سے. اللہ حافظ.